السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
جنوبی وزیرستان میں مبینہ طور پر سرحد پار افغانستان سے دہشت گردوں کا حملہ ناکام، 3 مشتبہ دہشت گرد ہلاک. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی نے خود پر لگنے والے الزامات مسترد کر دیے. ڈان لیکس تحقیقات کے بعد سیولین ملٹری تعلقات میں تناؤ کو کم کرنے کی ضرورت ہے، مبصرین کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں اضافہ، عورتوں کے علاوہ اب مرد بھی نشانے پر. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کا ہاٹ لائن پر رابطہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام کے ایک پناہ گزین کیمپ پر منگل کے روز داعش کے اچانک حملے میں کم از کم 32 شہری ہلاک ہو گئے ہیں، اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کے روز تردید کی ہے کہ روس نے پچھلے سال امریکی صدارتی انتخابات میں کوئی مداخلت کی تھی. پاکستان کے سے یہ خبر ہے کہ پاکستان کے انگریزی روزنامے ڈان میں گزشتہ سال فوج اور حکومت کے تعلقات کے بارے میں شائع ہونے والی خبر کی تحقیقاتی کمیٹی کی سفارش پر وزیر اعظم کے معاون طارق فاطمی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. طارق فاطمی نے اپنے اوپر عائد تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ ملک میں سول اور فوج کے درمیان تعلقات کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
اعظم نواز شریف کے سابق معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے ایک موقر انگریزی اخبار ڈان میں مبینہ طور پر قومی سلامتی کے منافی شائع ہونے والی خبر سے متعلق خود پر لگنے والے تمام الزامات مسترد کر دیے ہیں. گزشتہ ہفتے وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق طارق فاطمی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. یاد رہے کہ 2016 میں اخبار ڈان میں خبر شائع ہوئی تھی کہ قومی سلامتی کے اجلاس میں سیاسی قیادت نے عسکری قیادت پر زور دیا کہ ملک میں غیر رسمی عناصر کے خلاف کارروائی ضروری ہے، بصورت دیگر پاکستان کو عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. حکومت اور فوج دونوں ہی کی طرف سے اس خبر کی تردید کی گئی تھی، تاہم اخبار کا اصرار تھا کہ اس نے حقائق کی جانچ کے بعد ہی یہ خبر شائع کی تھی. واضح رہے کہ حکومت کی طرف سے 29 اپریل کو جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، پاکستان کی فوج نے اسے مسترد کر دیا. فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کی طرف سے جاری بیان میں وزیر اعظم کے دفتر سے جاری نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ نامکمل اور تحقیقاتی بورڈ کی سفارشات کے مطابق نہیں ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فوج کے ترجمان کی طرف سے جاری اس بیان کے بعد ملک میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا. مبصرین کا کہنا ہے کہ فوج کے ترجمان کے بیان سے ملک کی سیاسی و عسکری قیادت میں اس معاملے پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں. تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں سول ملٹری تعلقات میں تناؤ رہا ہے، لیکن ان کے بقول جمہوری سفر کے چلتے رہنے ہی سے یہ مسائل حل ہوں گے.
سول ملٹری ریلیشنز پاکستان میں سیٹلڈ نہیں ہیں، اور ان کو سیٹل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سیکٹر سوسائٹی کے اتنا امپورٹنٹ ہیں کہ ان کو مل کے چلنا چاہیے، جو خصوصی طور پہ جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. اس وقت خدشات ہیں دونوں جانب سے، اور خصوصی طور پہ فوج کی جانب سے، اور نواز شریف کی حکومت کوشش کرے گی جس طرح سے انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ فوج کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں گے.
فوج کے رد عمل کے بعد اگرچہ وزیر اعظم نواز شریف کی قریبی ساتھیوں سے مشاورت بھی ہوئی، لیکن باضابطہ طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان اور بھارت کے ملٹری آپریشنز کے ڈائریکٹر جنرلز نے ہاٹ لائن پر معمول کا ہفتہ وار رابطہ قائم کیا، جس میں پاکستانی فوج نے بھارتی فوجیوں کی لاشوں کی بے حرمتی کے الزامات کو مسترد کر دیا. بھارت نے پاک فوج سے پونچھ سیکٹر میں 2 بھارتی فوجیوں کے سر قلم کرنے کے واقعے پر سوال اٹھایا تھا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق اس بارے میں رپورٹ دے رہے ہیں.
پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان منگل کو ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا، جس میں ایک روز قبل کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب دو بھارتی فوجیوں کی ہلاکت اور ان کی مبینہ بے حرمتی پر بات چیت کی گئی۔ بھارت کا موقف ہے کہ کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن ایل او سی کے پونچھ سیکٹر میں پاکستانی فوج نے دو چوکیوں پر حملہ کر کے بھارتی فوج کے دو اہلکاروں کو ہلاک کر دیا، جبکہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ پاکستانی فوج ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق منگل کو ہاٹ لائن پر ہونے والے رابطے میں بھی پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے کہا کہ پیشہ ورانہ عسکری ادارہ ہونے کے ناطے پاکستانی فوج اعلیٰ اخلاقی معیار رکھتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ فوجی اہلکاروں کی لاشوں کی بے حرمتی کے الزامات بھارتی کشمیر کی صورتحال سے عالمی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق پیر کی شب بھی راولا کوٹ پونچھ سیکٹر میں مقامی عسکری کمانڈروں کے درمیان بھی ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا تھا۔ دریاسنا پاکستان نے ترک صدر رجب طیب اردوان کی طرف سے تنازع کشمیر کے حل کے لیے اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان مذاکرات میں مدد و ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ بھارت کے دورے سے قبل ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا ایک بیان سامنے آیا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی ترکی کے دوست ہیں اور وہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے تمام فریقوں کے درمیان مذاکرات کے عمل کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ سے پیر کی شب ایک بیان میں اس پیشکش کا خیر مقدم کیا گیا۔ ترک صدر نے کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے کثیر الجہتی حکمت عملی اپنانے اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشیدگی میں فوری کمی پر بھی زور دیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ کشمیر میں کشیدگی اور انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں سے پیدا ہونے والی صورتحال خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ، مسلم ممالک کی تنظیم او آئی سی، بین الاقوامی برادری بشمول امریکہ کی طرف سے یہ بیانات سامنے آ چکے ہیں کہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے کشمیر کے تنازع کا حل مذاکرات کے ذریعے تلاش کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کی طرف سے ماضی میں بھی کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا جاتا رہا ہے۔ تاہم بھارت کا موقف رہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل پاکستان سے دو طرفہ مذاکرات ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ بھارت اس معاملے میں ثالثی یا کسی تیسرے فریق کو شامل کیے جانے کی مخالفت کرتا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے ساتھ ملک پاکستان کی سرحد پر قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں پاکستانی فوجیوں اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے کی خبریں ملی ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد تفصیل دیں گے۔
پاکستان کی فوج نے بتایا ہے کہ قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں مبینہ طور پر سرحد پار افغانستان سے دہشت گردوں کے ایک حملے کو ناکام بناتے ہوئے تین حملہوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی طرف سے منگل کو جاری بیان میں بتایا گیا کہ جنوبی وزیرستان میں دو سرحدی چوکیوں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، جسے سیکورٹی فورسز نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ اس کاروائی میں متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کا بھی بتایا گیا۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس میں سیکورٹی فورسز کی بھاری نقصان کا دعویٰ کیا۔ ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک بیان میں شدت پسند گروپ کا کہنا تھا کہ یہ شمالی وزیرستان میں ہونے والے حالیہ مشتبہ امریکی ڈرون حملے کا رد عمل تھا۔ عسکریت پسند عموماً اپنی کاروائیوں میں دوسری فریق کے جانی نقصان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ منگل کو ہونے والے جڑپ اور اس میں ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں ذرائع ابلاغ کی رسائی نہیں ہے۔ ایک روز قبل بھی مشتبہ دہشت گردوں کی طرف سے قبائلی علاقے خبر ایجنسی میں ایسا ہی حملہ کیا گیا تھا، جس میں ایک سیکورٹی اہلکار مارا گیا تھا۔ افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج نے بھرپور کاروائیاں کر کے وہاں سے شدت پسندوں کے ٹھکانے تباہ اور بڑی تعداد میں انہیں ہلاک کرنے کا بتایا ہے، لیکن اب بھی دہشت گردوں کی طرف سے سیکورٹی فورسز پر حملوں کے اکا دکا واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ حکام ان واقعات کو سیکورٹی فورسز کی کاروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک یہ کاروائیاں جاری رہے گی۔ دری اسنا دہشت گردوں اور ان کے معاونین کے خلاف سیکورٹی فورسز کا آپریشن رد الفساد بھی جاری ہے اور منگل کو ہی مردان کے مختلف علاقوں سے 25 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کرنے کا بتایا گیا. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کرنے کا رجحان موجود ہے اور اب اس سلسلے میں تازہ ترین واقعہ ضلع گجرات میں پیش آیا، جہاں 28 سالہ ظہیر بٹ نامی شخص کو پسند کی شادی کرنے پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. انسانی حقوق کے علم بردار ان واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور حکومت سے اس سلسلے میں کڑے اقدامات کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
غیرت کے نام پر قتل کے تدارک کے لیے قانون سازی کے باوجود حالیہ مہینوں میں ایسے واقعات میں جہاں ایک طرف اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، وہیں ماضی کی نسبت غیرت کے نام پر اب مردوں کے قتل کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں. تازہ ترین واقعہ پنجاب کے ضلع گجرات میں اتوار کو دیر گئے پیش آیا، جہاں شائع شدہ اطلاعات کے مطابق پسند کی شادی کرنے والے ایک 28 سالہ شخص کو مبینہ طور پر لڑکی کے رشتہ داروں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. بتایا جاتا ہے کہ لڑکی کا خاندان اس شادی کے خلاف تھا اور شادی ہونے کے بعد وہ لڑکے سے مبینہ طور پر مخاصمت رکھتا تھا. ایک مہینے سے بھی کم عرصے میں ضلع گجرات میں غیرت کے نام پر کسی مرد کے قتل کا یہ دوسرا واقعہ ہے، جبکہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران گجرات اور اس کے گرد و نواح میں 17 خواتین کے قتل ہونے کا بتایا جاتا ہے. پنجاب میں خواتین کی صورتحال پر نظر رکھنے والے سرکاری کمیشن کی سربراہ فوزیہ وقار کہتی ہیں کہ ان کے ادارے کو رواں سال جنوری سے 30 اپریل کے دوران غیرت کے نام پر قتل کے 49 واقعات کا علم ہوا ہے، اور ان کے بقول بلا شبہ ایسے واقعات کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے جو کہ ایک تشویشناک امر ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ معاشرے میں پسند کی شادی کو جرم تصور کرنے کی ذہنیت جنس سے قطع نظر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، اور اس کے ساتھ ساتھ قانون کو ہاتھ میں لینے کا رجحان صورتحال کو مزید سنگین بنا رہا ہے.
آج کل ہمارے معاشرے میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسے آپ نے وجیلانٹی جسٹس جس کو کہتے ہیں، جو کہ مختلف چاہے وہ کوئی بلاسفمی کے نام پہ کیا جائے بغیر یہ تحقیقات کیے کہ کسی نے کوئی بات کی ہے کہ نہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور پھر اس کے بعد اس کی سپورٹ ہونا، یہ معاشرے کو پیغام دے رہا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں جو معاشرہ اپنے آپ جو سمجھتا ہے کہ صحیح ہے بغیر تحقیق کے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے. اس کے لیے بھی کڑی سے کڑی سزا بھی معاشرہ جو ہے وہ موب جسٹس اس کے لیے کر سکتا ہے.
فوزیہ وقار نے کہا کہ رواں سال پنجاب کے مختلف علاقوں سے رپورٹ ہونے والے واقعات پر ان کا ادارہ پولیس سے رابطہ کر کے ان پر پیش رفت کا جائزہ لیتا رہتا ہے تاکہ ان میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کو یقینی بنایا جا سکے.
ہم نے جو کارروائی کی ہے وہ یہ ہے کہ پولیس سے ان تمام فائلز کے اوپر باقاعدہ فالو اپ کرنا، ان سے رپورٹ لینا کہ جی آپ نے اس میں کیا کیا ہے. 2 کا ہمیں پتا چلا کہ 2 کو تو سزا ہو بھی گئی، 49 میں سے جنوری سے لے کے اپریل تک جو کیسز ہیں 49 میں سے 2 جوڈیشل لاک اپ میں چلے گئے ہوئے ہیں. کچھ مفرور ہیں، پولیس کے ہاتھ نہیں آ رہے ہیں، مگر باقی 47 پہ ابھی کاروائی ہو رہی ہے.
ان کا کہنا تھا کہ متحرک ذرائع ابلاغ کے باعث اب غیرت کے نام پر قتل کے ایسے واقعات بھی رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں جو کہ ماضی میں سامنے نہیں آتے تھے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
لا تنازل عن اي جزء من ارض فلسطين مهما كانت الاسباب.
یہ آواز ہے حماس کے جلا وطن لیڈر خالد مشال کی. فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے نئی پالیسیوں پر مبنی دستاویزات جاری کی ہیں جن میں یہود مخالف زبان کو حذف کرتے ہوئے 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ سے قبل کے علاقوں پر مشتمل فلسطینی ریاست کے قیام پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے. تاہم اس نئی دستاویز میں مصر کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیتے ہوئے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور دہائیوں پہلے یہودی ریاست کے قیام سے بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی اپنے وطن واپسی کے مطالبے کو دہرایا گیا ہے. حماس کے جلا وطن لیڈر خالد مشال کا کہنا تھا، ہم اپنے فلسطینی وطن کے علاقے کی 1 انچ زمین بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے کتنا بھی دباؤ ڈالا جائے اور چاہے کتنی دیر تک یہ قبضہ جاری رہے. ان کا کہنا تھا کہ حماس اپنی سرزمین کی مکمل آزادی کے سوا ہر تجویز کو رد کرتا ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زائنسٹ حکومت کو تسلیم کرتے ہیں یا فلسطینی حقوق سے دستبردار ہونے پر تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس 4 جون 1967 کی بنیاد پر ایک خود مختار اور مکمل فلسطینی ریاست کا قیام تجویز کرتا ہے، جس کا دارالحکومت یروشلم ہو، جو تمام پناہ گزینوں کو اپنے وطن میں داخلے کی اجازت دے۔ ٹرمپ انتظامیہ متنازع علاقائی رہنماؤں سے ملاقات کے دعوت ناموں کے ایک سلسلے کا دفاع کر رہی ہے، جس میں فلپائن کے صدر ڈوٹرٹے اور تھائی وزیر اعظم پریوت چان اوچھا کے لیے وائٹ ہاؤس کے دوروں کے دعوت نامے شامل ہیں۔ سلاتسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
پیر کے روز وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کے اقدامات کا یہ کہتے ہوئے دفاع کیا کہ شمالی کوریا کے جوہری عزائم کے خلاف اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے علاقائی رہنماؤں کے ساتھ قریبی تعلقات اہمیت رکھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان سپائسر نے کہا،
آئی تھنک اٹ از این اپورچونٹی فار اس ٹو ورک ود کنٹریز ان دیٹ ریجن دیٹ کین ہیلپ پلے ا رول۔
میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے اس خطے کے ملکوں کے ساتھ کام کرنے کا ایک موقع ہے، جو شمالی کوریا کو سفارتی طور پر اور اقتصادی طور پر الگ تھلگ کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ امریکہ کے قومی مفادات، ہمارے لوگوں کی سلامتی اور خطے کے لوگوں کی سلامتی صدر کی اولین ترجیحات ہیں۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان سپائسر کے۔ انسانی حقوق کے گروپس تھائی وزیر اعظم پریت چان اوچھا پر ایک فوجی انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قابض ہونے اور جمہوری حقوق پامال کرنے کی بنا پر تنقید کر چکے ہیں، جبکہ فلپائن کے صدر روڈریگو ڈیوٹرٹ کی منشیات کے خلاف ان کی مہلک جنگ کی بنا پر مذمت کی گئی ہے۔ اٹلانٹک کونسل کے ایک سینئر فیلو رابرٹ مینننگ کہتے ہیں،
In American media and culture, Kim Jong-un is often portrayed as a kind of cartoon character, and this kind of respectful display from Trump...
امریکی میڈیا کلچر میں کم جونگ ان کو اکثر اوقات ایک قسم کے کارٹون کردار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور مسٹر ٹرمپ کی جانب سے اس قسم کا مؤدبانہ رویہ غالباً شمالی کوریا کے نظام کے لیے حیران کن ہے۔ مجھے یہ جاننے میں دلچسپی ہوگی کہ وہ اس رویے کو کس طرح لے رہے ہیں، کیونکہ کسی صدر کی جانب سے شمالی کوریا یا ان کے لیڈر کے بارے میں اگر کبھی کوئی مثبت الفاظ کہے گئے ہیں تو بھی انہوں نے ایک بہت ہی زیادہ طویل عرصے سے کسی صدر کی جانب سے ایسی باتیں نہیں سنی۔ یہ الفاظ تھے اٹلانٹک کونسل کے ایک سینئر فیلو رابرٹ مینننگ کے، جنہوں نے اسکائپ پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈیوٹرٹ خطے میں ایک اہم کردار رکھتے ہیں اور ان سے تعلقات بہتر بنانا امریکہ کے مفاد میں ہے، اگرچہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہو سکتا۔ ان کے الفاظ،
I know that, frankly, Duterte personally has a visceral dislike of the United States.
میں جانتا ہوں کہ ڈیوٹرٹ امریکہ کو بنیادی طور پر پسند نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا کچھ تعلق اس ماضی سے ہے جب وہاں ہم ایک نو آبادیاتی طاقت تھے، لیکن رابرٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلپائن کے لیڈر شمالی کوریا پر قابو پانے میں کسی قسم سے کوئی مدد نہیں کر پائیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق کی سرحد پر شام کی طرف واقع ایک پناہ گزین کیمپ پر داعش کے منگل کے روز اچانک حملے میں کم از کم 32 شہری ہلاک ہو گئے۔ شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم کے ترجمان رمی عبدل نے یہ خبر دیتے ہوئے کہا کہ کم از کم 5 خودکش حملہ آوروں نے کیمپ کے باہر اور اندر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا، جو عراقی پناہ گزینوں اور بے گھر شامیوں کی پناہ گاہ تھی۔ حملے کے بعد داعش جنگجوؤں اور شامی ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان شدید لڑائی چھڑ گئی۔ کردش اتحاد اور عرب جنگجو بھی اس لڑائی میں شریک ہوئے اور بہت سے جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا گیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کے روز تردید کی ہے کہ روس نے پچھلے سال امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کی، اور کہا کہ اس طرح کے الزامات محض افواہیں ہیں اور وہ امریکہ میں سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے پھیلائی گئی ہیں۔ پوٹن نے یہ تردید جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے ہمراہ ایک مشترکہ کانفرنس میں کی، جنہوں نے سوچی میں ان کے بحیرہ اسود میں گرمائی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ شام میں جنگ اور ہمسایہ یوکرین میں روسی الحاق کے بعد سے جرمنی اور روس کے تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ ملاقات سے پہلے پوٹن نے کہا کہ یہ شام اور یوکرین پر بات چیت کا ایک موقع ہے، حالانکہ مرکل نے اشارہ دیا کہ کسی بڑی پیش رفت کی توقع نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملنا ان کے لیے باعث اعزاز ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باومین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
شمالی کوریا کی جانب سے ایٹمی ہتھیار اور دور مار میزائل تیار کرنے کی کارروائیوں پر امریکہ سمیت دنیا بھر میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اکثر عالمی لیڈروں کا خیال ہے کہ اس مسئلے کا سفارتی حل سب سے زیادہ مستحسن ہوگا۔ امریکی کانگریس کے اراکین کی آرا اس سلسلے میں منقسم ہے۔ اسی حوالے سے صدر ٹرمپ کا شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کا عندیہ اراکین کانگریس کے درمیان ان دنوں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک لیڈر مارک وارنر کا کہنا ہے،
It's very dangerous when the President of the United States, whether it's talking about the leader of North Korea or the President...
میرے خیال میں امریکی صدر کی جانب سے شمالی کوریا کی لیڈر یا فلپائن کے صدر سے ملاقات کا عندیہ ایک خطرناک بات ہے۔ دونوں لیڈر انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں اور آمرانہ طرز حکومت کے حامل ہیں۔ میرے خیال میں ان سے ذاتی رابطہ ایک غلط پالیسی ہوگی اور اس سے پوری دنیا میں امریکہ کے بارے میں منفی پیغام جائے گا۔ ریپبلکن پارٹی کے لیڈر جان میکین کا ٹرمپ ان ملاقات کے بارے میں کہنا ہے، مجھے اس کے بارے میں شک ہے۔ میرے خیال میں اس قسم کی ملاقات کے سلسلے میں کوئی پیمانہ مقرر ہونا چاہیے، یعنی کن شرائط پر یہ ملاقات ممکن ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں اس کے بارے میں اب بھی شک و شبہات رکھتا ہوں۔ دوسری طرف ایک آزاد سینیٹر انگس کنگ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا سے رابطہ شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
President to president, I don't know, but I think it's never harmful to talk. And I'd much rather have some
صدر کا صدر سے ملنا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میرے خیال میں بات چیت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ براہ راست رابطے کے کچھ نہ کچھ فائدے ضرور ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی سطح پر کیے جائیں۔ صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے بارے میں یہ بات ایک ایسے موقع پر کہی جب ایوان نمائندگان شمالی کوریا کے خلاف مزید سخت پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ امریکی پارلیمنٹ شمالی کوریا کے خلاف اقتصادی پابندیاں بڑھانے کے حق میں ہے تاکہ اسے ہتھیاروں کی تیاری کے سلسلے میں فنڈز دستیاب نہ ہو سکیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
میں ہوں عمر عباس صافی اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو۔ صاحب، جیسے ساری دنیا میں فلمی میلے لگتے ہیں، اسی طرح یہاں امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں بھی فلم فیسٹ ڈی سی کے نام سے 30 سال سے زیادہ عرصے سے فلمی میلہ لگ رہا ہے۔ اس میلے میں ساری دنیا سے ایسی موویز نمائش کے لیے لائی جاتی ہیں جو سوچ کو تنوع دیتی ہیں اور مختلف اہم موضوعات پر تبادلہ خیال اور مباحثے کو فروغ دیتی ہیں۔ اس موسم بہار میں میلے کی 31ویں سالگرہ بھی ہے، جس میں دنیا سے 80 مختلف فلمیں پیش کی جائیں گی۔ اور صاحب، یہ واشنگٹن ایک ایسا شہر ہے جہاں سیاست اور ثقافت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، چنانچہ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اس میلے میں دنیا بھر سے ایسی فلمیں شامل ہوتی ہیں جن میں ثقافتی اور سیاسی پیغامات ہوتے ہیں۔ ٹونی گٹنز واشنگٹن ڈی سی کے بین الاقوامی فلمی میلے کے بانی اور سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
These are films that look at the issues that have been heightened with the new presidential administration. So, for example, we're looking at immigration, we're looking at the importance of public education versus charter school or commercializing education. We're looking at the need for
جن میں ایسے مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے جو نئی صدارتی انتظامیہ میں نمایاں ہوئے ہیں۔ مثلا نقل وطن سے متعلق مسائل ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان چارٹر اسکولوں کے مقابلے میں سرکاری اسکولوں کی تعلیم کی اہمیت کا مسئلہ ہے جو تعلیم کو تجارت بنا رہے ہیں۔ ہم آزاد پریس کی ضرورت بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیاستداں کس طرح شہریوں کی تشویش پر توجہ دے سکتے ہیں جن کو اپنے روزگار کی سیکورٹی کے بارے میں پریشانی ہو۔ جو فلمیں گٹنس نے اس میلے کے لیے منتخب کی ہیں ان میں کینیڈا کے فلم ساز فریڈ پی باڈی کی فلم آل گورنمنٹس لائی بھی شامل ہے۔ اس میں آزاد اور خود مختار صحافت کی تاریخ کے ساتھ سچ کی تلاش اور جمہوریت کی بقا کے لیے اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اس سال کے میلے میں کئی اقسام کی فلمیں پیش کی جا رہی ہیں جن میں نسلی کمیونٹیز وغیرہ کے اپنے معاشرتی اور ثقافتی نظام سے بچھڑنے کے بارے میں بہت کچھ دیا گیا ہے۔ ایک مثال ویڈنگ ہے، یہ ایک فیچر ڈرامہ ہے۔ اس فرانسیسی پاکستانی پروڈکشن میں فرانس میں رہنے والے ایک پاکستانی خاندان کی اقدار کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے جس کا اختتام اس وقت ایک ٹریجڈی پر ہوتا ہے جب اس خاندان کی بیٹیوں میں سے ایک خاندانی روایات پر ایک اور طرز زندگی کا انتخاب کر لیتی ہے اور اسی قسم کی دوسری فلمیں اس میلے کی زینت بنیں گی. اور کیٹنز کہتے ہیں کہ اہل واشنگٹن کے لیے فلموں کا انتخاب کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے جو زیادہ ذی فہمی کے طالب اور سیاسی طور پر زیادہ باشعور ہیں. تو صاحب یہ ہے واشنگٹن کا فلمی میلہ, دیکھیے اس برس اسے کتنا سراہا جاتا ہے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے واشنگٹن.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام ہے آپ کی صحت بہجت حاضر خدمت ہے. کومودو ڈریگنز انڈونیشیا میں پائے جانے والے قدیم اور خوفناک رینگنے والے جانور کا نام ہے. یہ جانور ممکنہ طور پر ایک مؤثر اینٹی بایوٹکس بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ ذریعہ اس مسئلے کا حل ثابت ہو سکتا ہے جو اینٹی بایوٹکس کی بڑھتی ہوئی مزاحمت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. کومودو ڈریگنز قویل جسہ ہونے کے ساتھ ساتھ جارحانہ انداز اپناتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی کے قریب جارج میسن یونیورسٹی میں کیمسٹری اور بایو کیمسٹری کے شعبے کے ساتھ کام کرنے والے بارنی بشپس مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کی طرف سے پیدا کیے جانے والے ان سالموں کا مطالعہ کرتے ہیں جو کسی متعدی مرض میں ٹھوس دفاعی لائن کا کام کرتے ہیں. اور بشپ کا کہنا یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ کومودوز میں دلچسپی لی جا رہی ہے.
They have been recorded to have up to 57 bacterial strains in their mouth. So they have maintained bacteria in their
mouth. بڈنی بشپ کہتے ہیں کہ کومودوز مردہ جانور دکھاتے ہیں. وہ ایک گندے اور غلیظ ماحول میں رہتے ہیں اور ان کے منہ کے اندر جراثیم کی 57 مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں. ان جراثیموں میں شامل بعض ایسے جراثیم بھی ہیں جو ممکنہ طور پر بیماری کا باعث بن سکتے ہیں, لیکن خود رینگنے والے ان جانوروں کو ان جراثیموں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا, چاہے یہ ان کے منہ کے اندر ہوں یا پھر جسم پر آئے ہوئے زخموں کے اندر. بشپ کہتے ہیں کہ چونکہ کومودو ڈریگنز ایک گندے اور مشکل ماحول میں رہتے ہیں, اس لیے ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے امیون سسٹم یا مدافعتی نظام کو انتہائی فعال اور چوکس بنا لیا ہو. انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ان ڈریگنز کے خون سے پروٹین کے سالمے جنہیں پیپٹائڈز کہتے ہیں الگ کر لیے, جو رینگنے والے ان جانوروں کے دفاعی نظام کے محافظ کے طور پر کام کرتے ہیں. اور اسی پیپٹائڈ کہلانے والے مواد میں معلوم ہوتا ہے اینٹی بیکٹیریل یعنی جراثیم مخالف خصوصیات پائی جاتی ہیں. تحقیق کاروں نے ان پیپٹائڈز کو مصنوعی طور پر تیار کیا اور ان کی جانچ زخمی چوہوں اور انسانی جلد کے خلیوں کے کلچر میں کی, جس کا بہترین نتیجہ نکلا. تحقیق کاروں کو پتہ چلا کہ ان سالموں میں تین نمایاں خصوصیات ہیں. یہ جراثیم کی بیرونی تہ کو ختم کر دیتے ہیں, بائیو فلمز کو گھلا دیتے ہیں. بائیو فلمز جراثیموں پر مشتمل ایک گروپ ہوتا ہے جس میں خلیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور جسم کی سطح پر پھیل جاتے ہیں اور چپکنے والے مواد کی صورت میں اینٹی بایوٹکس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں. جب یہ بائیو فلم ختم ہو جاتی ہے تو اس سے صحت یاب ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے.
Their peptides may offer some promise into new insights.
بڈنی بشپ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کے پیپٹائڈز میں کسی انفیکشن کا علاج کرنے کے لیے کسی نئے طریقے کار کا پتہ چلایا جا سکے. پیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر جو گل. پاکستان میں اس وقت رات کے 10, بھارت میں 10:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا جاتا ہے. خالد حمید بھی اب آپ سے اجازت چاہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔